السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کی میزبان بیزت چلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے. حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایشیا پیسیفک سالانہ جائزہ رپورٹ سال 2019 میں اظہار آزادی اور سول سوسائٹی کی آزادی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بارے میں ماہرین سے رائے لیں گے. پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان میں جھڑپ، مبینہ طور پر 6 دہشت گرد اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. کرونا وائرس عالمی سطح پر خطرہ اور تشویش کتنا حقیقی ہے، ماہرین سے بات کریں گے. اور آخر میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے کی تازہ ترین کارروائی پر بھی بات کی جائے گی. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو پہلے ہمارے ساتھ ہوں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن اور لندن سے کالم نگار اور تجزیہ کار شمع جنیجو. آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اس سے آغاز کرتے ہیں. حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سال 2019 میں پاکستانی حکام نے آزادی اظہار پر قدغنیں بڑھائیں اور جبری لاپتہ تشدد کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے کے وعدے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی. سالانہ رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ ملک میں سول سوسائٹی کے لیے انسانی حقوق کے دفاع اور فروغ کے لیے بھی زمین کو تنگ کر دیا گیا. تو جناب، میں سب سے پہلے مہدی حسن صاحب سے بات کروں گی. سر، یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ سے خود میرے اپنے ان پروگراموں میں بہت بار بہت طرح سے بات ہوئی ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں شخصی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی پر واقعتاً زیادہ پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، یا پھر میڈیا کے بے حد فعال ہونے کی وجہ سے معاملہ ضرورت سے زیادہ سنگین ہو کر سامنے آتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آزادیوں پہ پابندی اور خاص طور پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف چوائس پہ پابندی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہاں ہوتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اس طرح نہیں پنپ سکی جو ڈیولپ سوسائٹی ان پہ ہمارے یہاں عمل نہیں ہو.
جی،
یعنی کا بنوا جو تھا جو تھی ہندوستان کی، وہ ایک جمہوری طریقے سے گھومی.
ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈراپ.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں فریڈم آف چوائس اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندیوں کا، یہ پچھلے 70 سال سے جاری ہے کسی نہ کسی حوالے سے. یہاں 35 سال تک تو براہ راست غیر آئینی فوجی حکومتیں رہی، اور اس میں آزادی اظہار یا جمہوری حقوق جو ہیں وہ ایک متضاد چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو اصول، یہ ایک مذہبی ریاست ہے، کیونکہ تو مذہبی جو ریلیجس مائٹ ہے پاکستان کی، مذہبی جماعتیں ہیں
جی،
جن کو کبھی عوام نے پذیرائی نہیں دی، الیکشن میں کبھی انہوں نے کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی، اس لیے عوام کا فیصلہ تو ان کے حق میں نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ کولڈ وار کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو کمیونزم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے مذہب کا استعمال سیاست میں ہونا چاہیے، اس کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ سوشلزم اور کمیونزم جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے. تو اس زمانے سے ہمارے یہاں جو مذہبی مائٹ ہے، ریلیجس مائٹ ہے، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے،
اس کا دباؤ زیادہ رہتا ہے.
مذہب کا سوال آتا ہے تو حکومت جو بھی ہو، صرف موجودہ حکومت ہی نہیں، ماضی میں بھی جتنی حکومتیں رہی ہیں ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایکشن نہیں لے سکتے یا فیصلے نہیں کر سکتے جو انہیں کرنے چاہیے.
اچھا،
تو جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوگی، عوام امپاور نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ مسائل موجود رہیں گے.
اچھا شمع, آپ کے خیال میں حکومتوں کو ایک متوازن انداز میں, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آج کی بات نہیں ہے, موجودہ حکومت کی بات نہیں ہے, ہر حکومت میں تقریباً یہی صورتحال رہی ہے, تو ایک متوازی انداز جو ہونا چاہیے شخصی آزادی اور اظہار آزادی کے تحفظ کے لیے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ طور پر آپ اس صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گے؟
دیکھیے بہجت, سب سے پہلے تو رول آف لا ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کی غیر جانب متوازن ہونے کے لیے. جو سب سے پہلی بات یہ وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا احترام اور رول آف لا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمت سے کسی بھی حکومت میں یہ نہیں رہا. اب سیاسی مخالفین کو آپ دیکھیں کس طرح سے جعلی پرچے, ابھی یہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہم نے دیکھا, یا جس بات پر میں سب سے زیادہ میں نے شور مچایا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے آپ کے پروگرامز میں, کالمز میں, ہر جگہ پر, جو میں ایک چیز کو سب سے زیادہ ریگریٹ کرتی ہوں پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں کنٹینیوسلی جب سے میں نے لکھنا شروع کیا, وہ یہ ہے کہ وہ جو ابڈکشن ہوتی ہے انلیگل, آپ کے ان کی فیملیز کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ کہاں گیا, کوئی ایجنسی او نہیں کرتی کہ کہاں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گرفتار ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ 2001 سے دنیا بدل چکی ہے. وار اگینسٹ ٹیرر میں جب امریکہ نے اور یو کے نے بہت سارے ایسے لاز بنائے جس پر یہ تھا کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کوشچننگ کی, یٹ اسٹل وہ جب اس قانون کے تحت لوگوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی کورٹ میں نہیں جا سکتا. یہاں پر یو کے میں بھی اگر آپ کو اینٹی ٹیررزم
قانون کے تحت
اگر کوئی اٹھا جائے تو تقریباً یعنی یہ ہے کہ کافی مہینوں تک آپ ایون پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا وہ فیملی ممبر کہاں ہے. تو پاکستان میں یہ ہے کہ جن پر بھی ان کو شک ہے, میں بڑا ان کو ایک فیئر سجیشن دیتی ہوں, بائی کیپنگ ان مائنڈ انٹرنیشنل پریسیڈنٹ, کہ دیکھیے بڑے بڑے جو ہیومن رائٹس کے جہاں پر بالادستی ہے وہ ممالک بھی اٹھاتے ہیں, لیکن کم از کم ان کی فیملیز کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا فیملی ممبر کہاں ہے. تو بے شک آپ اسے کورٹ میں نہ لے جائیں, بے شک آپ اسے ملنے نہ دیں,
لیکن بتائیں ضرور,
فیملی شوڈ نو,
لیکن ان کو بتانا ضرور چاہیے کہ ان کا بندہ کہاں ہے. جی
یہاں پر یہ ہوتا ہے جو سب سے بڑی بات, کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بندہ اٹھ جاتا ہے, کوئی ریسپانسبلٹی وہ نہیں کرتا. اگر وہ ٹارچر میں مر جاتا ہے تو اس کی کٹی پھٹی لاش ہمیں کہیں سے ملتی ہے یا گولیاں لگی لاش ملتی ہے. دوسری بات پروفیسر مہدی حسن نے ابھی جو کی, میں 100% کیا 200% انڈورس کروں گی. پاکستان میں جو مذہب ہے وہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ ہماری ویکنیس بن چکا ہے. جہاں پر بھی مذہب کا نام آتا ہے, بے شک وہ کمپلیٹلی غلط ہو, جس طرح ابھی ہم نے یہ پچھلے دو ہفتوں کے دوران دیکھا کہ ایک فلم آ رہی تھی زندگی تماشا, اور اس پر ایک مذہبی تنظیم نے کہا کہ یہ بلاسفیمی ہے یا یہ اسلامی اشعار کے خلاف ہے یا نبیوں کے خلاف ہے, اس طرح سے ان کا آیا, لیکن وہ پروڈیوسر کہہ کر تھا کیا,
مطلب یہ کہ اس
دباؤ میں اس طرح کی کوئی چیز بات نہیں ہے, اور لیکن وہ پروپیگنڈا جھوٹا اتنا اسٹرانگ تھا کہ ایون جو سینسر بورڈ ہے اس نے پاس کرنے کے بعد اس کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے حوالے کر دیا, اور وہ فلم مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی ریلیز ہو پائے گی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے مذہب کے نام پر, جس پر آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے, آسیہ بی بی کا ہم نے دیکھا یا ایک دو اور کیس,
مطلب یہ ہے کہ مذہبی دباؤ جو ہے اس کو سیاسی رنگ دینے کے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ عام طور پر جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ
بنانے کی ضرورت, جیسا کہ طاقت ہونا چاہیے ہماری, مذہب کمزوری نہیں ہونا چاہیے ہماری کہ ہم اپولوجیٹک ہو کر بیک آف.
یہ ایک بہتر جملہ ہے کہ مذہب کو ہماری طاقت ہونا چاہیے, اس کو ہماری کمزوری نہیں بننا چاہیے. تو چلیے اسی سے آگے کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے برسر اقتدار پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جنید بشیر ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی ہم خوش آمدید ان کو کہتے ہیں, وہ پروگرام کے شروع میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ آئے ہیں. السلام علیکم جنید صاحب. برسر اقتدار حکومت پر آئے دن نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ سول سوسائٹی اور آزادی رائے پر قدغنیں اور پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا, جیسا کہ شمع جنیجو کو بھی آپ نے سنا, ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ موجودہ حکومت ہی کی بات نہیں بلکہ تمام حکومتوں کے دور میں صورتحال کچھ اسی طرح سے رہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اس کی وجہیں بتائی ہیں. اس وقت آپ کی حکومت کا موقف کیا ہے, بتائیے گا سننے والوں کو, ہمارے سننے والوں کو کچھ تفصیل بتائیے گا اس کا کہ یہ کیوں خیال زور پکڑا ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ چیزیں زیادہ طور پر سامنے آئی ہیں.
یہ جو آزادی کی آپ بات کر رہی ہیں, میرے خیال میں اس وقت جو میڈیا جتنا آزاد ہے وہ پہلے اتنا کبھی بھی نہیں. یہ تو ناٹ اونلی اگر آپ آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پاکستان میں راج ہی میڈیا کا ہے, تو ویسے تو یہ ان پہ پابندیاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں, تو میرے خیال میں تو میڈیا کو تو فل آزادی ہے اس وقت. اور نکتہ چون چینی ہو رہی ہے اور مختلف چیزوں پہ ہو رہی ہے, مہنگائی پہ اور دوسرے ایشوز پہ, وہ میں سمجھتا ہوں جائز ہیں, لیکن یہ جو ہے آزادی صحافت کا کچھ لگتا ہے اس میں جزم دیکھتا ہے.
اور لوگوں کی انفرادی آزادی کی بھی جو بات ہوتی ہے, انفرادی آزادی کی بھی بات کی جاتی ہے کہ انفرادی جو شخصی آزادیاں ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر ان پر بھی قدغن ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ بیان کریں گے؟
دیکھیے اس میں یہ وہ پاکستان کا ایک کلچر بن چکا ہے, جس طرح انہوں کا کم کتاب پہ اور دوسری چیزوں پہ بولنے کی آزادی نہیں ہے, لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, لیکن گورنمنٹ اپنے ان جو گورنمنٹ کے اس وقت اپنے بس میں ہے وہ تو کر رہے ہیں, لیکن میرے بھی خیال میں کوئی کوئی چیز ایسی مختلف ہے جو پرانی حکومت نہیں تھی. پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 70 سال سے, جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن ابھی تو میرے خیال میں کہ لوگوں کو کم از کم شخصی آزادی بھی ہے اور بولنے کا بھی حق ہے, ہر چیز جو ہے اس وقت لوگوں کے پاس ہے, موجود ہے.
اچھا رکیے گا, ہمارے ساتھ ایک ایک سوال ہم اور کریں گے کیونکہ یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے. مہدی حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کہاں پر کمی ہے ہمارے نظام میں؟ اس نے کہا اپنا, شمع جنیجو نے اپنے اس میں کہا کہ سب سے بڑی بات رول آف لا ہے, ادارتی سطح پر ہے, عدالتی نظام میں ہے یا قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے جو مشکلات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے؟ جی
قوانین موجود ہیں, اصل مسئلہ ان پہ
عمل درآمد کا. جی جی
قانون تو اس وقت سے موجود ہیں جب ہم انگریزوں کے غلام تھے, کولونیل پیریڈ میں.
جی
قانون تو وہ بہت سے دے کے گئے ہیں. مسئلہ ایک قانون ہے کہ آپ کسی کو کسی الزام میں گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اسے عدالت میں پیش کر کے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس پہ کیا الزام ہے, اور اس کے لوائقین کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آدمی کہاں ہے. ہمارے یہاں مسنگ پرسن کی تعداد سینکڑوں میں ہے, جن کے کیسز عرصہ دراز سے, جب آسمہ جہانگیر صاحبہ زندہ تھی ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ وکیل, انہوں نے بہت سے کیسز لڑے, سپریم کورٹ تک گئیں. کسی مہذب سوسائٹی میں مسنگ پرسن کا تصور موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں آدمی غائب ہو جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں لگتا کہ کہاں گیا, یہ کہاں کی جمہوریت ہے اور کہاں کا بسر ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عوام کی امپاورمنٹ سے متعلق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو گو جب تک لوگوں کا بحال نہیں ہوگا اس کو ریسپیکٹ نہیں کیا جائے گا, کہ ہر فیصلے کی اور ہر قانون کی وجہ پتہ ہونی چاہیے لوگوں کو کہ کوئی فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. ہمیں تفصیلات معلوم نہیں ہوتی اور اس کی کوئی قانونی جواز بھی نہیں دیا جاتا. جی
اچھا شمع, آپ کے خیال میں ایک بات کی جاتی ہے, گزشتہ دنوں ہم نے پروگرام میں بات بھی کی کہ بہت سارے ایسے مسائل جن پر عام طور پر ہم گفتگو ہی نہیں کرتے, گھبراتے ہیں کیونکہ وہ مسائل ہمارے لیے بہت بڑی چیز بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان پر بات ہی نہیں کرتے, گریز کرتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب سول سوسائٹی اور سول سوسائٹی کے مسائل کی بات ہوتی ہے تو اس وقت علماء اور دانشوروں کو اپنا کردار وسیع تر پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسا کرنے کے لیے حکومت کو کس لائحہ عمل کی ضرورت ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو جو کہ سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کے اندر سے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
بہجت کوئی بھی پرابلم تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی ڈرٹی لانڈری کو چھپانے کی بجائے اس کو بیٹھ کر صاف کرنے کی کوشش کریں. آپ نے جو سوال پوچھا اس کی ایک مثال کے طور پر میں جو یہ چائلڈ ریپ کیسز ہیں جو مدرسوں میں بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, لڑکوں چھوٹے بچوں کے ساتھ, وہ ایک ایسا تبو سبجیکٹ ہے جس پر ہم کبھی بھی علماء کو ساتھ بٹھا کر ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ مولویوں پر کون سا ایسا رول لاگو ہونا چاہیے یا کیا اسکروٹنی ہونی چاہیے جس سے یہ چیز رک جائے اور نہ ہو.
وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ جن مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے.
2 مہینے پہلے دسمبر میں بلکہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ایک بچے کے ساتھ 100 بار سے زیادہ, اتنی بار زیادتی کی گئی کہ اس کی آنکھوں سے خون نکل آیا. جب اس مولوی کو گرفتار کیا گیا تو اس پر یہ تھا کہ بہت زیادہ شور مچا مذہبی کچھ حوالوں سے.
جی شمع, انڈیویجول مثالوں کی بجائے
جی, اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ آپ بھی نہیں بات کر رہی ہیں.
جی میں بات بالکل کر رہی ہوں, کیونکہ اس کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں, کیونکہ یہ گزشتہ مہینے کی بات ہے اور گزشتہ مہینے ہمارے پورے پروگرام ہوئے, راؤنڈ ٹیبل بھی اس کے اوپر ہوئی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مثالوں کی بجائے, چونکہ اگر ہم پچھلی چیزوں کو دہراتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس آگے بڑھنے کی گنجائش کم ہوتی ہے. میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی تھی کہ مسائل جن پر ہم بات نہیں کرتے ان پر کس حد تک بات کرنے کی ضرورت ہے.
بہت سمپل بات ہے, آپ بٹھائیں سارے فیکشنز کو, تمام مکتبہ فکر کو, ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں اور آپ پوچھیں بار بار ایک ہی سوال پوچھیں. آپ کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے. وہ آخر ایگری ٹو ڈس ایگری کر کے کسی ایک پوائنٹ پر ایگری ہو جائیں گے. اسی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوشل اسٹرکچر ہے اس میں کچھ ریفارمز ہوتی ہیں جب آپ اس سوشل اسٹرکچر کے تمام فیکشنز کو ساتھ بٹھا کر بات کرتے ہیں. یہاں پر بات مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو ساتھ بٹھایا کیسے جائے, وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. کسی پر لبرل کی چھاپ ہوتی ہے, کسی پر رائٹ ونگ کی ہوتی ہے, کسی پر اسلامی کی ہوتی ہے, اور وہ اتنی ان کی جو پرسنل ان کا جو گرج ہے وہ اور وینڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ وہ دوسرے فیکشن سے بات نہیں کرتے. میں اس کو بھی ایک ایکسٹریمزم اور فاشیزم کی کہتی ہوں کہ جو آپ بالکل اتنے آپ اگر اپنے پوائنٹ آف ویو میں اتنے اسٹرکٹ ہو جائے کہ دوسرے کی بات نہ سنی جائے تو وہ بھی فاشیزم ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو توڑنے کی ضرورت ہے, اور یہ چیز آپ کے ہی پروگرام سے شروع ہو سکتی ہے کہ آپ جمع کریں سب کو اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہو سکتا ہے, اور وہ پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو کر وہ پاکستان میں بھی جائے اور شاید وہاں پر بھی وہ چیز.
یہ پچھلے دنوں ہم نے اس پہ پوری راؤنڈ ٹیبل کی ہے کہ ہمیں وسیع تر پیمانے پر ایک ڈیبیٹ کی اور ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور ان مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے جن پر ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ جب تک ہم مسائل پر بات نہیں کریں گے, ان کو سامنے نہیں لائیں گے, ان کو حل کرنے کی کوئی صورت بھی سامنے نہیں آئے گی. اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری سوال ہے جنید صاحب سے. جنید صاحب, آپ نے سنا, ماہرین کو سنا, تجزیہ کاروں کو سنا, جس طرح سے حساس موضوعات کے بارے میں سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں, حکومت کو کیا نہیں یہ چاہیے کہ قومی سطح پر ایک وسیع تر بحث کا اہتمام کیا جائے اور ان مسائل پر بات کرنے کی کوشش کی جائے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی؟ اس کے لیے آپ اپنی جو اعلیٰ تر قیادت ہیں اس سے کس طرح کی توقع کرتے ہیں یا ان کو کس طرح سے یہ پیغام پہنچانے کی بات کریں گے؟
دیکھیے جی, بالکل اچھی ضرورت ہے اس چیز کی, اس چیز کو ٹی وی پہ اس پہ بحث کی جائے, سوشل میڈیا پہ کیا جائے, گورنمنٹ لیول پہ اس پہ, ان کو پارلیمنٹ پہ اس پہ بحث کرنی چاہیے, کیونکہ اخلاقی طور پہ ہماری قوم کا دیوالیہ ہو چکا ہے, دیوالیہ نکل چکا ہے ہماری قوم کا. ہم لوگ یہ جو اتنے مسائل ہیں, جو انہوں نے مسائلیں دی ہیں, جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو دوسری چیزیں ہیں, اتنے سوشل گھبراتے ہیں کہ لٹرلی ہماری جو پوری گورنمنٹ ہے, ہماری قوم جو ہے ہو جاتی ہے. اگر کسی بھی کوئی ایسی مذہبی شخصیت ہے, کسی بھی مذہب سے ان کا ہے, اگر وہ اس طرح کسی چیز میں ملوث پائے جاتے ہیں, ان کے خلاف نہیں بولا جاتا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, لڑکیوں کے ساتھ ہے, اور بہت سے ایسے ایشو ہیں جن پہ گورنمنٹ کو چاہیے, کرپشن کے ایشوز ہیں, بات کی جائے. عدلیہ آزاد ہے, گورنمنٹ آزاد نہیں ہے. وہ کسی کو پکڑ کے عدلیہ ان کو آزاد کر دیتی ہے. کرپشن میں اتنے کرپٹ لوگوں کو ان کو پکڑا ہے, اور عدلیہ جو ہے ایک قسم کا جو ہے قانون کا مذاق اڑاتی ہیں, جو آج کل جو ہمارے کلچر.
یہ ایسا کیوں ہے, اداروں کے درمیان تصادم کیوں نظر آتا ہے؟ جنید صاحب, ہم یہ سوال پہلے بھی بہت بار کر چکے ہیں کہ کہاں پر کمی ہے.
یہ سارا پولیٹیکل ہے, سب پیسے کا چکر ہے. آپ دیکھیں, ہم بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ, بات یہی ہے جی پیسے ہمارے, ہم سوری ٹو سے دیٹ, ہماری عدلیہ بھی بکی ہوئی ہے.
نہیں خریدنے, ہم ایکسٹریم لفظ نہیں بولنا چاہیے جی, ہم ایک بڑا میڈیا ہے, بڑے پلیٹ فارم پہ جی,
آئی انڈرسٹینڈ,
جی بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ ہم ایسی بات نہیں کرتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداروں کے نظام میں کچھ خرابی ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن ہم یہ بالکل الزام براہ راست نہیں دے سکتے کسی کو. تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں جی جی کہ اداروں کے درمیان تصادم ضرور ہے, اور اس میں چاہیے حکومت کو کہ وہ وسیع تر پیمانے پر بیٹھ کر کوشش کرے کہ نہ صرف اداروں کو بلکہ سول سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان مسائل پر بات کی جائے.
بالکل, پارلیمنٹ میں اس کے بل پیش کیے جائے, اس پہ بحث کی جانی چاہیے. یہ سوشل ایشوز ہیں, ان پہ وہ کچھ نہیں کر رہے اور دوسری چیزوں پہ جو زیادہ توجہ دی رہی ہے ان پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ جنید. بشیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں لندن سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب کا اور جنید بشیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کے اب اگلی سیگمنٹ کا آغاز ہوگا, ہم آپ سے پھر بھی بات کریں گے. تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہمیں احمد مبارک جہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں, احمد کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شمع ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم احمد. آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ہم افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل میں سیکیورٹی فوجوں اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں حکام نے دو اہلکاروں اور 6 مبینہ دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب ایک گھر میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے پر سیکیورٹی فورسز کے جوان پہنچے تو دہشت گردوں کی طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی. رواما خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہوتے آ رہے ہیں. احمد, کچھ عرصے سے پاکستان کے ان علاقوں سے خصوصی طور پر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں انتہائی کمی دیکھی گئی تھی, لیکن حال ہی میں بے اطمینانی اور بے چینی کے واقعات پھر سے رپورٹ ہونے لگے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے شروع ہو رہا ہے, اور یا پھر اسے اکا دکا واقعات کے زمرے میں دیکھنا چاہیے؟
بات دراصل یہ ہے کہ یہ سلسلہ وقتی طور پر تو رکا تھا, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈارمنٹ صورتحال میں چلا گیا تھا. کیونکہ جب جو ہی جب حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ یا کہ اب اس میں پیش رفت نہیں ہوگی اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, دراصل ایسا نہیں تھا. وہ ایسا تھا کہ اس کے بعد کی جو آفٹر دی ایونٹ, یعنی ایزی ٹو بی وائز آفٹر دی ایونٹ جو کہتے ہیں, وہ ایونٹ کے بعد بیٹھ کر جو گفت و شنید ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. لہٰذا دیکھیے, اس میں افغانستان کا رول ہے, اس میں ہندوستان ہے. اب اس وقت جو انڈیا کی صورت حال ہے اور افغانستان میں کے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہے, وہ اس لحاظ پہ نہیں ہے جو ایک طاقت کے ساتھ اس مسئلے کو دبانے کے بعد ضروری تھی کہ ہوتی. لہٰذا وہ جو جیسی بھی صورتحال ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ اسی طرح برقرار رہے گی. وہ وقتاً فوقتاً, یعنی یہ خوف ہمیشہ رہے گا عام شہری کے دل میں بھی اور فوج کے دل میں بھی اور سیکورٹی فورسز کے دل میں بھی کہ یہ پھر کہیں سے سر اگر اٹھاتا ہے تو کیا کیا جائے. یہ جو واقعہ ہوا یہ اسی کا ایک شخصان ہے کہ تمام قوتوں نے مل کے باہم اس کے بعد جس ڈائلاگ کی صورت کی طرف جانا چاہیے تھا وہ ڈائلاگ کی صورت کی طرف نہیں گئے. لہٰذا اگر آپ بات چیت کا دروازہ کھلا نہیں رکھتے اور یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ طے ہو چکا ہے یا ٹھیک ہو چکا ہے, آپ نے سرکشی قوتیں جو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں وہ اس وقت خاموش ہے یا ختم ہو گئی ہیں,
ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا شمع, ایک اور خبر تھی ہمارے پاس. ایک دن پہلے سوابی میں انسداد پولیو مہم میں شامل خواتین اہلکاروں پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 2 ہو گئی. شمع, پولیو ورکرز کو ہمارا سلام ہے کہ وہ انتہائی مشکل اور دشوار حالات میں اپنے فرائض کی بجاوری کر رہے ہیں اور اس سے گھبراتے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے حملے ان پر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس فرض کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ایک ذہنی رجحان ہے پولیو ورکروں پر حملہ اور ان کے خلاف مزاحمت کا, اور ان ورکروں کے خلاف جو تشدد کی کاروائیں روکنے کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال کسی حد تک بہتر ہو سکے؟ احمد نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ڈائیلاگ کو کبھی رکنا نہیں چاہیے, تو کس حد تک اس کو معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟
یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہے, اور اگین یہ ہے کہ اس میں مذہب ہماری کمزوری بن چکا ہے. اس معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے پولیو کی مہم کے جو اصل پروپیگنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو یعنی یہ ہے کہ اس میں ہماری نسل ختم ہو جائے گی, اور یہ پروپیگنڈا کسی سوشل سے نہیں آیا, یہ مذہبی ایلیمنٹ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ مغرب کی سازش ہے. اب حکومت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اسی ایلیمنٹ کو انگیج کرے ڈائلاگ میں اور اویئرنیس کے پروگرام میں, جو کہ وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کی ریٹ آف اسٹیٹ کو ہم بات کریں یا جو بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, چاہے اس کے کوئی بھی پولیٹیکل یا جو بھی ان کے موٹیوز ہوں اس کے پیچھے سے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جس طرح سے بہت ہی ایک ایسا مسئلہ ہو گیا جس کو میں مستقبل قریب میں کیا آئندہ کئی سالوں میں بھی کیور ہوتے نہیں دیکھ پا رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں جب ضرب عزب شروع ہوا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اس پالیسی کو جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے نے شروع کیا, اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے فور 10 ایئرس. حالانکہ مجھ کو خود کو بھی پتا تھا کہ یہ 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گی, کیونکہ جو بھی نیا آفیسر آتا ہے یا آرمی کا سربراہ آتا ہے وہ اپنا پیکج لے کر آتا ہے اور وہ اپنی اس پہ چلتا ہے جو بھی ان کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ ہوا کہ جو چیز وہاں اس وقت جو دب گئی تھی, جس کو وہ کہہ رہے کامیابی کا کہہ رہے تھے, اور احمد صاحب نے بالکل صحیح بات کی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی, وہ دب گئی تھی وقتی طور پر. اور آپ ہی کے پروگرامس میں میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ یہ چیز دوبارہ ایمرج ہوگی اور زیادہ طاقت پہ ہوگی. بات یہ ہے کہ جو ڈائیلاگ ہے وہ کیا ہے, وہاں کے لوکل کیا کہتے ہیں, وہاں کے میں تھوڑا سا آپ کے کوشچن سے ہٹ رہی ہوں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پر بھی بات کروں, لیکن وہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے جو تحفظات ہیں ان پر ان سے بات نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے وہ ریزسٹنس یا ریزیلینس ڈیولپ ہو رہی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہیں, بجائے ان کے کو انگیج کرنے میں ڈائیلاگ میں ان پر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے, باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ چیز ختم ہو رہی ہے. پولیو کا بھی یہ ہے, بہت سارے کیسز آپ دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی صورت حال ہے کہ یہ پولیو کے کیسز دوبارہ ایراڈیکیٹ ہو رہے ہیں, یہ ایراڈیکیٹ نہیں ہوا پاکستان سے. اس کا یہ کہ کتنے ہمارے یعنی یہ ہے کہ منسٹرز ہیں جو بیٹھ کر انہوں نے پبلکلی خود کو انگیج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1980s میں بینظیر بھٹو خود اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلاتی تھی, اس کا بہت بڑا ایک سوشل امپیکٹ ہوا تھا, اویئرنیس ہوئی تھی کہ وہ پلا رہی ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے. وہ چیز یہ ہے کہ ہماری سیلیبریٹیز کو اور ہمارے جتنے بھی جو بڑے لوگ ہیں جن کا انفلوئنس ہے
سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر,
ان کو معاشرے میں آ کر جنگی طور پر یہ چیز کرنی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی.
اچھا تو چلیے اسی سیگمنٹ کا آخری سوال احمد سے کرتے ہیں. احمد جی, ہمارا جو مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم میرے خاص طور پر اپنے ان پروگراموں میں مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ ہم بات کرتے آئے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کی, اس ذہنی رجحان کی, اس ذہنی رجحان کو ان ساری صورتحال کے تناظر میں کس طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے, کون سی سول سوسائٹی کی کون سی سیگمنٹس آگے آنی چاہیے اور جن کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہ صرف آگہی پیدا ہو بلکہ مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی کوئی صورت بھی نظر آئے. یہ انتہا پسندی اس حد تک ہر چیز کو کے اندر کس طرح سے آ گئی ہے اور اب اس کو تبدیل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟
ناصر قاضمی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر خدا کی بال کھولے سو رہی ہے. سول سوسائٹی جو ہے, جو اہل شرافت ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اس کو اس چیز کو سنبھالیں اور سوسائٹی کو آگے بڑھائیں, وہ سو رہی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے میں یا وہ نتائج جس کا بھی آپ نے خواہش ظاہر کی, ہم سب کی خواہش ہے, دنیا بھر کے تمام نیک لوگوں نیک روحوں کی یہ خواہش ہے, وہ خواہش پوری ہونے میں 30 برس لگ سکتے ہیں. وہ ایسے کہ دیکھیے, جب مثلا ماضی میں آپ کے ہاں جو مورل فائبر تھا وہ ٹوٹ گیا, تمام جو اساتذہ ہیں ابھی وکلا کی آپ نے حالت دیکھی, یہ وہ وکیل ہیں جو 30 برس سے جو ایک لائن نہیں لکھ سکتے, لہٰذا جو انہوں نے وہ کیا وہ بالکل اسی طرح کیا جس طرح کی ان کی تربیت ہوئی گھر میں یا باہر, کیونکہ گھر میں گھر کی تربیت اچھی ہوتی تو باہر اچھی ہوتی, لہٰذا وہ مائنڈ سیٹ جو کہ پولیو پلانے والی ورکرس کو مار دیتا ہے, جو مسجد پہ بم پھوڑ دیتا ہے, جو بچوں کو مار دیتا ہے, اور وہ اس قدر بہیمانہ اور شفاف جو ضمیر ہے, وہ ضمیر کی موت جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ کے تعلیمی ادارے جو تھے وہ تباہ ہو گئے, یعنی اس میں کوئی قطعی طور پر کہیں نام و نشان نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی تعلیم دی جا رہی ہے, وہاں پہ صرف ڈگری بٹ رہی ہے, بک رہی ہے, لوگ نقل کر کے پاس ہو رہے ہیں. اور یہ ہوا تھا اتفاق سے, وہی دردناک بات ہے کہ جو 70s میں نیشنلائزیشن ہوئی اس کے بعد سے جو حالت بگڑی ہے تعلیمی اداروں کی, کہ آپ نے اور ہم نے یہ سمجھا کہ تعلیمی ادارے اگر کام نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں, سب چیزیں ٹھیک چلیں گی, ہم نے یہ سمجھا. پیدا ہو کے باہر آئے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ نسل وہی ہے جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہے اور جو وہ ہم نے بویا تھا وہ ہم کاٹ رہے ہیں. چنانچہ اب 30 برس اور لگیں گے کہ وہ بچے جو اب پڑھ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک تعلیمی ادارے ٹھیک ہو جائیں, آپ کی ساری وہ روش ٹھیک ہو جائے تو وہ مائنڈ سیٹ بدلے گا. اور دوسری بات کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی خاموشی کے ساتھ بغیر اس کا اعلان کیے جو مدرسے ہیں وہ مدرسے ان کو بدل دیے جائیں, یعنی مدرسے ان کو جو وہاں پہ ان کو سکولز کی طرح بنا دیا جائے, اس میں سارے سبجیکٹس ہوں اور ان کو اوپن کر دیا جائے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کلوز ڈور مسجد میں ایک مدرسہ ہو اور 30,000 یا 1,00,000 مدرسے ہوں اور ان کو فارن فنڈنگ آتی ہو اور وہاں سے وہ اس کو اس سے وہ پرورش پاتے ہوں. چنانچہ ایک تو وہ مدرسے آپ کو ختم نہیں کریں گے جب تک, تو یہ ایک پروجنی آتی رہے گی جو دھرنا بھی دے گی, جو آپ نے جو جیکٹ سے بم بھی باندھے گی اپنی اپنے آپ سے, اور وہ آپ کو یعنی چین نہیں لینے دے گی. چنانچہ یہ 30 برس لگیں گے اگر یہ کام آج سے شروع.
بہت بہت شکریہ احمد, آپ کو ہم پھر ایک دفعہ زحمت دیں گے اپنے پروگرام میں, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان کو کرونا وائرس کے اوپر بات کرنی ہے, جس کے بعد ہمارا آخری جو سیگمنٹ ہے وہ امپیچمنٹ کا سیگمنٹ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کے ساتھ ہماری بات ہو جائے, اگر وہ آن لائن آ جاتے ہیں تو درست بات ہے, ورنہ ہم پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں امپیچمنٹ کے اوپر, اور آپ کے ساتھ سحر ہمارا ساتھ دیں گی. اور شمع سے ہم آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. شمع, آپ بیمار تھیں, اس بیماری کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ آئیں آج بہت دنوں کے بعد پروگرام میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی ان پروگراموں میں اور ان پروگراموں کے توسط سے. تو آئیے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
شکریہ. بہت وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, میزبان بہجت جلانی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے کرونا وائرس کے بارے میں, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر ساجد چودھری, اور ان کا تعارف کچھ اس طرح سے کہ وہ چیئر ہیں ینگ فزیشنز کمیٹی کی اور انفیکشیس ڈیزیزز کے ساتھ جس کا تعلق ہے, اور فلوریڈا میں وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارا ساتھ دیں گے جو پاکستان سے ہیں, شوکت خانہ میموریل ہسپتال میں کام کرتے ہیں, انفیکشیس ڈیزیزز کے وہ بھی ایکسپرٹ ہیں. اور چونکہ کرونا وائرس ایک متعدی مرض ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنے انہی ڈاکٹروں اور ماہرین سے رائے لیں گے. اور جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے صحت کے بارے میں ڈاکٹر ظفر مرزا, انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے جو کہ وائس آف امریکہ کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا, اس میں سے ایک اقتباس بھی آپ کو سنوائیں گے. تو ابھی ہم پوچھتے ہیں اسفر صاحب سے کہ ڈاکٹر ساجد ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ 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 ڈاکٹر فیصل صاحب کو بھی لے لیں. جی ڈاکٹر ساجد, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. تو ہمیں پتا ہے کہ یہ بالکل دن کا بالکل درمیانی وقت ہے اور اس وقت آپ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں, بہت شکریہ, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کرونا وائرس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے شہریوں کا چین کے شہر ووہان سے انخلا نہیں ہوا, لیکن کچھ ملکوں نے اس بارے میں چینی حکام سے بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین میں کرونا وائرس کی وبا پھولنے کے بعد کی صورتحال پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کھنجرا پاس کے بارے میں بھی بات کی جس کو اس وقت دوبارہ کھولا جائے گا جب اس وبا میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. تو اس وقت جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ دو ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر ساجد چارج سے ہم پہلی بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, عالمی سطح پر ایک تشویش کی صورت دیکھی جا رہی ہے اور اس وائرس کا مقابلہ گزشتہ وباؤں سے بھی کیا جا رہا ہے. کتنا بڑا حقیقی خطرہ ہے آج کی دنیا میں جہاں وسیع تر بنیادوں پر اس کی روک تھام اور نگرانی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے, اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں ڈاکٹر چودھری؟
شروع ہوئی ہے ود ان اے منتھ, یہ دسمبر میں شروع ہوئی اور سمجھ لیں کہ چند ہفتوں میں جو پھیلا مرض جو ہے یہ ہزاروں میں پھیل چکا ہے آلریڈی. تو تقریباً 7,000 سے اوپر جو केसेस हैं वो कंफर्म हो चुके हैं
जी.
और आज एक्चुअली WHO की जो कमेटी है दे आर गोइंग टू हैव मीटिंग और उसमें मेरी फीलिंग है कि दे आर गोइंग टू डिक्लेयर
इमरजेंसी कर देंगे
इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और एपिडेमिक डिक्लेयर करेंगे.
अच्छा.
ये मॉडर्न दुनिया का आई थिंक सबसे बड़ी एक समझ लें डिजीज फैली है. इसी तरह की कुछ बीमारियां पहले आ चुकी हैं लेकिन वो थोड़ी सी महदूद पैमाने पर थी. जैसे 2001 में SARS के नाम से एक बीमारी थी वो इससे मिलती जुलती वायरस इसी फैमिली की वायरस से थी लेकिन वो बड़ी जल्दी कंट्रोल हो गया तो उसका वो बहुत लिमिटेड लेवल पर थी
जी.
उसके बाद फिर एक मिड ईस्ट में MERS के नाम से इसी तरह का वायरस है जो एक्चुअली ये वायरस थोड़ा सा मैं उसको बता दूं कि जानवरों से इंसानों में आता है
जी.
और यूजुअली आमतौर पर ये इंसानों में एक से दूसरे में इंसान में बीमारी पैदा नहीं करता या एक से दूसरे में फैलता नहीं है लेकिन जब मिक्सिंग होती है एनिमल्स की और ह्यूमंस की इंसानों की और जानवरों की तो उसमें वायरस जो है अपने आप को तब्दील कर लेता है और उसमें एक सलाहियत आ जाती है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट हो सके.
अच्छा.
तो वो चीज़ हुई है उसके बाद से फिर ये अब अगर एक बंदे को एक इंसान को ये बीमारी है तो उसके साथ के जो लोग होंगे बैठे जिनका कांटेक्ट होता है ये सांस के लिए फैलती है जब खांसी वगैरह होती है
जी.
तो मॉडर्न दुनिया का ये अभी तक जो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी वबा फैली है.
अच्छा, डॉक्टर फैसल से बात करते हैं. डॉक्टर फैसल सुल्तान को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में. डॉक्टर साहब, अगर आलमी सतह पर जिस तरफ डॉक्टर साजिद साहब ने बताया अभी कि आज WHO के इजलास में मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि इसे ग्लोबल सतह पर हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो उसके तहत किस नौयत के इकदाम उठाए जाएंगे, लोगों की आमदोरफ्त और रोजमर्रा जिंदगी पर किस तरह के असरात फिर मुरतब होंगे, क्या सफर रोक दिया जाएगा, क्या परवाजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी मजीद जैसा कि पहले भी होता रहा है, या हवाई अड्डों पर बहुत ज्यादा निगरानी कर दी जाएगी जहां जो लोग वहां से आ रहे हैं?
मेरी अपनी फीलिंग यह है कि इस वक्त जो निगरानी हो रही है वो कायम रखी जाएगी और मुमकिन है उसमें थोड़ी सी शिद्दत अख्तियार की जाए लेकिन ट्रैवल कम्प्लीटली नहीं रोका जाएगा, ये मेरा ख्याल है. बहरहाल वो तो कमेटी बैठेगी, उसमें दाना और अकलमंद और समझदार लोग हैं जिन्होंने तमाम मामलों को देखना है, वबा का खतरा और कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं ट्रैवल को चीज़ों को रोकने के, उनके अपने नुकसान और उनके जरिए भी जैसे कहते हैं खतरा पैदा हो सकते हैं. तो बार क्या वो चीज़ें उन्होंने बैलेंस करनी होंगी और उसके तहत वो करेंगे और वो समझदार लोग हैं तो मुझे नहीं मालूम कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि जो मौजूदा इकदाम हैं इनको मजीद शायद टाइट कर दिया जाए.
अच्छा,
जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि अभी तक जो इंटरनल ट्रांसमिशन है वो ज़्यादातर चाइना के अंदर ही हो रही है और सो इसकी सारा फोकस चीन से आने वाले लोगों या वहाँ से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं या वहाँ के लोग जो आ रहे हैं उन पे है. लेकिन अगर ये किसी और मुल्क के अंदर भी अपनी जड़ पकड़ लेती है, एस्टैब्लिश हो जाती है, एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए किसी लार्ज स्केल पे तो जाहिर है फिर सिचुएशन कदरे
जी, जैसे भारत और फिलिपाइन में भी इसके केसेस की रिपोर्ट हुई है या अमेरिका में भी हुई है. डॉक्टर चौधरी, आप ये बताइएगा कि कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है, क्योंकि अब अमेरिका में भी कुछ ऐसे केसेस का जायजा लिया जा रहा है, खासतौर पर यहाँ पर वर्जीनिया में भी कुछ ऐसी सूरत हुई है और दूसरी तरफ भी, तो क्या तदाबीरें हैं जो हर शख्स के लिए फौरी तौर पर जरूरी हैं, मोहतात रहना किस तरह से मोहतात रहने की जरूरत है?
जी, अभी तक तो जैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान ने फरमाया कि जो दूसरे चाइना से बाहर के जो मुल्क है दूसरे मुल्कों के लिए तो आसान है उसको आइडेंटिफाई करना कि भी जिस शख्स की भी कोई ट्रैवल हुई है चाइना से या चाइना से आए हैं तो उनमें ही पॉसिबिलिटी है, किसी और दूसरे शख्स में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. तो उनकी जो स्क्रीनिंग जैसे शुरू की है, अगर किसी को बुखार है या खांसी है, आमतौर पर खुश खांसी होती है इसकी, तो उसके मरीज का एक तो आइसोलेट उससे होना चाहिए, उसके एरियत के जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स और बाकी लोगों हाथ जो हैं अपने धोने चाहिए, जैसे ये हाथों से आप किसी को टच करें दूसरी जगह से ऐसे वायरस जो आप अक्वायर करते हैं फिर उसके बाद फूड के जरिए भी जा सकता है और सांस के जरिए भी जा सकता है. तो पाकिस्तान में बाकी चीज़ों का तो मेरा ख्याल को इतना फूड का कोई इतना चांस नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने अगर मरीज के साथ कॉन्टेक्ट में हों تو اپنے ہاتھ واش کریں اور ماسک پہنے اپنے آپ کو اوائڈ کریں اینی بریتھنگ ایکسپوجر اس کے ساتھ ہو.
اچھا
یہ دو چیزیں مین ہیں جو وہاں کے پاکستان کے لیے. باقی جو لوگ ہیں وہ چائنا میں تو خیر ان کو دے ہیو ٹو ہیو اپنے بالکل ایلیمینیٹ کریں جو اینیملز جو فوڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سے ان کے کانٹیکٹ سے, اور کھانے پہ بھی وہ جو وائلڈ اینیمل یوزلی وہاں سے آتا ہے ڈومیسٹک اینیملز میں, اور وہاں سے پھر آپ کے باقی جو میٹ پروڈکٹس ہیں ان میں ہوتا ہے.
اچھا جی 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 ڈاکٹر صاحب. اچھا پاکستان میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مشورے کے مطابق چین سے پاکستانی طالب علموں کو فی الحال واپس نہیں لایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ چین میں ان کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے, اور دوسرے عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس موقع پر چین سے شہریوں کو نکالنا اس مرض کو پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں
اگر ہم ان کو ایویکویٹ کریں گے تو ایکچولی ہم خود اس بات کا سبب بن جائیں گے کہ یہ بیماری جو ہے جہاں نہیں بھی پہنچی وہاں پہ پوٹینشلی پہنچ جائے, اور جب جتنی یہ پھیلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گی, اور یہ پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیل سکتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہمیں یہ تسلی ہے کہ چائنا کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا پورا پورا خیال رکھ رہی ہے, دوسرے یہ ہماری قومی اور بین الاقوامی بیک وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس آؤٹ بریک کے اسپریڈ کرنے کا سبب نہ بنیں بلکہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہمارا رول ہے پاکستان کا بطور ایک ذمہ دار ملک وہ ہم ادا کریں.
ڈاکٹر فیصل آپ سے یہاں پر میرا سوال ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں اگر ان کو جو چین میں موجود ہیں وہاں پر اگر ان کو مختلف ملکوں میں ان کے ملکوں میں پاکستان سمیت باقی ملکوں میں بھی واپس لے جایا جائے تو اس وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے؟
جی بالکل, ظفر صاحب نے بڑا مناسب اور نپے پلے الفاظ میں بات کو بیان کیا اور میں مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو کوئی ٹریولر ہو وہ اپنے ملک سے دور ہو وہ پریشان بھی ہوتا ہے, اور ایسی صورت میں پریشانی دگنی تگنی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی تو ضرور ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ اشور کرنا چاہیے کہ ان کا دھیان رکھا جا رہا ہے, ان کے پاس کھانے پینے کے انتظامات رہنے کی سیف جگہ ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہوں تو ان کی طبی مدد جو ہے وہ کی جائے. تو یہ تو چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری فارن آفس اور جو ہماری ایمبیسی ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھتی ہے, بلکہ مجھے بتایا ہے کہ ایسے ہی ہے. لیکن جہاں تک موومنٹ کا تعلق ہے, ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اور ایک بین الاقوامی سطح پہ ایز سٹیزن آف دا ورلڈ ہم پاکستان ہیں, باقی ملکوں کے ساتھ ہماری اور اپنے ملک کے ساتھ ذمہ داری, تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا ایکشن ہم نہ کریں جس سے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں کہیں مدد مل جائے.
اچھا تو ایک آخری سوال میرا ڈاکٹر ساجد, رپورٹوں کے مطابق جرمنی میں اس وائرس پر تحقیق اب کی جا رہی ہے, اور اس میں تو کیا اس میں اگر پیش رفت ہو جاتی ہے اور ویکسینیشن تیار کرنے کی صورت ہوتی ہے تو اس مرحلے پر اس ویکسینیشن سے کیا فائدہ ہوگا؟
اس ٹائم پہ میرا
آج کل ہم سب لوگ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایفرٹ چل رہی ہے, اور یہ کمال یعنی یہ ایک چیلنج تو ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی وبا اس نوعیت اور اس کی ہے جس میں انٹرنیشنل کولابریشن اوپننیس اور اسپیڈ جو ہے وہ کمال کی ہے. اس کا جو چند ہفتے نہیں ہے اس کو ہوئے آئے, لیکن اس کا جو پورا سیکوینس ہے اس کا جو جینیٹک سیکوینس ہے وہ ہو چکا ہے وائرس کا, اور ایک نہیں ملٹیپل سورسز سے ہو چکا ہے, اور جس سے پھر مدد ملتی ہے اس کو انالائز کرنے میں دیکھنے میں, اور جو اس کے خلاف ویکسین بنانے کی ایک تگ و دو ہے وہ بھی جاری ہے. لیکن جیسے کہ یہ بہت فاسٹ پیس پہ بھی ہو لائٹنگ اسپیڈ پہ بھی ہو تو چند ہفتے مہینے تو ضرور لگ جائیں گے. میں آج پڑھ رہا تھا کسی اچھی مستند سورس پہ کہ تقریباً 3 ماہ لگ جائیں گے, اور 3 ماہ اس موجودہ سچویشن کو تو ڈائریکٹلی نہیں ڈیل کریں گے, لیکن خدا نخواستہ اگر یہ اس موجودہ نمبر سے بڑھ گیا معاملہ تو پھر ایک ویکسین کی موجودگی جو ہے وہ بہت مدد دیتی ہے تو اس روکنے میں اسٹیم کرنے میں. اس وقت جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کا تعلق بڑی کنونشنل اور دقیانوسی طریقہ کار سے ہے, جس میں جیسے ڈاکٹر ساجد نے بتایا کہ پرسنل ہائجین کا تعلق ہے, ہینڈ واشنگ کا تعلق ہے, اپنی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنے کا تعلق ہے, کاف ایٹیکیٹ کا تعلق ہے, یعنی اگر آپ کو کھانسی آئے تو آپ پورے کمرے میں کریں, اس کو کنٹین کریں رومال میں یا اپنے میں, یا اور کراؤڈیڈ جگہوں میں نہ جائیں اس بیماری کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی ریسپریٹری ایلنس ہے.
اچھا ڈاکٹر ساجد, آپ بھی اگر ایک کوئک کامنٹ اس پہ کرتے چلیں اور ہم اپنے سننے والوں سے کو بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ایک پروگرام جو راؤنڈ ٹیبل ہوتا ہے جس میں ہم تفصیلی انداز میں بات کر سکتے ہیں, آئندہ ہفتے اپنے اس پروگرام میں ہم اپنے انہی دونوں ڈاکٹر صاحبان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم تفصیلی انداز میں ان چیزوں پر بحث کر سکیں. تو ڈاکٹر چودھری, آپ اس کے بارے میں ایک کوئک کامنٹ کریے تاکہ پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں.
جی, میں اپنی پبلک کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ انفلوئنزا کی طرح کی بیماری ہے اور اسی طرح کا ہی تقریباً اس کا ٹرانسمیشن میکانزم ہے, تو اسی طرح کی احتیاط ہمیں چاہیے. اور ویکسین جو ہے اس کی اتنی افیکٹو نہیں ہوگی کہ جس کو ڈیزیز ہو جائے اس کو کوئی علاج ہو سکے. ویکسین بھی اسی طرح انفلوئنزا کی طرح ہے, جیسے ہم انفلوئنزا میں ویکسینیشن کرتے بھی ہیں, لیکن سٹل
سٹرین مختلف اس کا بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی سٹرین مختلف ہو سکتا ہے جیسے کہ ہوتا ہے کہ انفلوئنزا میں مختلف ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے آئندہ ہفتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اب وسیع موضوع ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. دوبارہ آپ لوگوں سے پھر میں درخواست کروں گی کہ ہمارے اس پروگرام میں زیادہ وقت ہمیں دیں تاکہ ہم لوگوں کو بہتر سے بہتر انداز میں یہ معلومات دے سکیں. تو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر ساجد چودھری کا اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا, بہت بہت شکریہ. اور اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو امریکہ میں مواخذے کی کا مقدمہ چل رہا ہے اس کے بارے میں. اس وقت ہمیں احمد مبارک ہمارے ساتھ ہیں, ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو انتظار کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سحر خان ہمارے ساتھ ہیں, چونکہ جن کا انسٹیٹیوٹ سے جن کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام میں شامل ہونے کا. سحر, آپ سے میرا سوال ہوگا پہلا, کہ امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے دوران ریپبلکن ارکان نے سابق مشیر جان بولٹن کی طلبی کی ڈیموکریٹس کے مطالبے کی شدید مخالفت کی ہے. اب اس بارے میں بحث جو فیصلہ کن ہے وہ تو کل ہوگی جمعے کے روز, کہ گواہوں کو سنا جائے یا نہیں, اور انہی میں قومی سلامتی سے متعلق سابق مشیر جان بولٹن بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن وائٹ ہاؤس کے جو وکیل ہیں پیٹرک فلپن نے, انہوں نے ایڈم شیف کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک اکثریتی ایوان نمائندگان نے 18 دسمبر کو صدر کا مواخذہ کیا اور وہ اپنی کارروائی کر چکے ہیں, تو اس وقت جان بولٹن کو طلب کیوں نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے خیال میں سینٹ میں گواہوں اور شہادتوں کے طلب کیے جانے کے امکانات کیا ہیں اور اس سے مواخذے کی کارروائی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا.
بہت شکریہ.
میں کہوں گی کہ یہ جو ٹرائل چل رہی ہے, یہ اس سے کم از کم جو چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو ہر طریقے سے بچائے, ایون دو اتنا ایویڈنس ہے سامنے کہ ان کو ایک سینٹ ٹرائل میں بھی ان کو امپیچ میں خیر میں کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک جو ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کے پاس کتنا پاور ہوتا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں جو وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اب اس خیال میں آف کورس یہ جو جیسے آپ ایگزیکٹو برانچ کی جو طاقت ہے یہ تو بہت بہت بڑی ڈبیٹ ہے, اور میرے خیال میں جتنے بھی گواہ سامنے آ سکتے ہیں ان کو لانا چاہیے سامنے, لیکن ریپبلکن پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہ گواہ سامنے نہ آئے, کیونکہ میرے خیال میں جتنے بھی گواہ سامنے آئیں گے جیسے جان بولٹن کا میں مثال دوں گی, اگر وہ سامنے آئے, وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صدر ٹرمپ کے رہ چکے ہیں, وہ اب آپ کو آبویسلی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے جب آپ گواہ ہوتے ہیں, تو ان کو بالکل صاف صاف بتانا پڑے گا کہ صدر ٹرمپ کی صرف ایکشنز نہیں تھے بلکہ ان کے انٹینٹ بھی کیا تھے. اینڈ آئی تھنک یہ ریپبلکن پارٹی کوشش کری کہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کا ایویڈنس سامنے نہ آئے پبلک کے لیے.
اچھا, تو احمد, صدر ٹرمپ پر ایک اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یوکرین کے ساتھ کچھ لو کی پالیسی کی کوشش نہیں کر رہے تھے جن کا ان پر الزام لگایا جاتا ہے. تو مواخذے کے اس مقدمے کے نتیجے میں اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2020 کے جو دوبارہ انتخاب کے میں وہ شامل ہوں گے, کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دو طرح سے ہو سکتے ہیں, کہ انہیں سمپتی ووٹ زیادہ مل سکتا ہے یا پھر لوگ حقائق سننے کے بعد تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. احمد ہے ہمارے ساتھ؟ احمد مبارک کا ٹیلی فون کٹ گیا. سحر, آپ ہی اس کے بارے میں بھی بات کیجیے کہ کیا صورت ہو سکتی ہے.
جی بالکل. دیکھیے, میرے خیال میں دیکھیں جو صدر ٹرمپ کی جو بیس ہے وہ تو جیسے وہ ان کی بیس اتنی ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں وہ ان کے لیے ووٹ کریں گے. بلکہ ایک دو تین سال پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بے شک نیو یارک کی ففتھ ایونیو پہ کھڑے ہو کے کسی کو گولی بھی مار سکتا ہوں اور لوگ میرے لیے ووٹ کریں گے. تو ایک وہ ان کی بیس ہے جو ان کے جیسے ہارڈ کور سپورٹرز ہیں. یہ جو امپیچمنٹ پروسیس ہے آئی تھنک اس سے تھوڑا سا جو ان کا براڈر بیس ہے اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا, کیونکہ بہت سے ایسے ٹرمپ سپورٹرز ہیں جو بے شک ان کو پسند کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو ان کے لیے ووٹ کریں کیونکہ وہ ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں. اور لیکن پھر بھی ایسے سپورٹرز بہت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو برانچ کا صدر کا ایک رول ہوتا ہے اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ بہت سیریس الزامات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر واقعی اگر اتنا ثبوت مل گیا اور وہ امپیچ ہو گئے تو یہ صرف ملک کے لیے خرابی نہیں ہوگی بلکہ یہ ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑی خرابی ہوگی, کیونکہ صدر ٹرمپ صرف تیسرے پریزیڈنٹ ہیں جن کو امپیچ کیا گیا ہے یعنی جن کا پروسیس شروع ہوا ہے جی. اور یہ پہلے ہوں گے جو بالکل ان کو امپیچ کیا گیا اگر سینٹ ٹرائل ایسے ہوئی. صدر کلنٹن کو امپیچ کیا گیا تھا لیکن سینٹ میں وہ ایک ڈیل ہو گیا تھا اور پریزیڈنٹ نکسن جو تھے انہوں نے ریزائن ہی کر
ریزائن کر دیا تھا پہلے جی بالکل. اچھا جی. احمد آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں مواخذے کے اس مقدمے کا قطع نظر نتیجہ کوئی بھی ہو قومی سطح پر سیاست میں کس حد تک تقسیم زیادہ ہونے کا امکان دیکھتے ہیں؟
ہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے. بات یہ کہ اس سے جو ریپبلکنز کا مائنڈ سیٹ ہے یا ان کی تطہیر ہونا ہے اس میں بہت بڑا ایک حصہ ایسا ہے ریپبلکنز کا جو اب یہ سمجھتا ہے کہ صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی ساری جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں اس میں وہ صدر ٹرمپ کے حق میں نہیں رہے. دوسری طرف وہ جو ہارڈ ریپبلکنز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے گواہ سامنے نہ آئے اور ہر ممکن طور پہ صدر کو بچایا جائے, کیونکہ صدر کو بچانے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو کا امیج جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. اگر ریپبلکنز یہ چاہتے کہ بالکل یہ شفاف ایک پروسیڈنگز ہوتی مواخذے کی اور اس میں سارے گواہ جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے اور جو بھی درست بات ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوتا تو ریپبلکنز کا امیج بہت آگے بڑھ جاتا. اب ہوتا یہ کہ خواہ فرد ہو خواہ جماعت ہو وہ ہمیشہ فوری طور پر ملنے والے فائدے پہ کمپرومائز کر لیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اس کو بڑا فائدہ ملنے والا ہوتا ہے اس کو وہ نظر انداز کر جاتی ہے. جیسے وہ پینی وائز پاؤنڈ فولش والی بات ہے کہ فوری امید فوری فائدے کے لیے ریپبلکن چاہتے کہ صدر ٹرمپ کو وہ بچا لیا جائے اور اس سے ریپبلکن کو بہت فائدہ ہوگا. جبکہ آپ نے جو سوال کیا کہ اس سے آگے کتنا ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ ڈیوائیڈ اتنا ہی ہے بڑا کہ پہلے جو صدر ٹرمپ کے لیے جتنا بھی ان کو جتنے بھی ووٹ ملے اور جتنے بھی ان کی حمایت ہوئی ریپبلکن کی اور ڈیموکریٹ پیچھے چلے گئے جیسے کہ سینٹ میں بھی ہے تو وہ اب اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی آگے بڑھ چکی ہے یعنی اس بنیاد کے اوپر.
اچھا بس بالکل آخری ہمارے پاس ایک منٹ ہے سہر, یہ بتائیے گا ڈیموکریٹس کو زیادہ فائدہ ہوگا ریپبلکنز کو زیادہ فائدہ ہوگا اس ساری کاروائی سے؟ ایک منٹ.
میرے خیال میں تو ڈیموکریٹس کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ فائدہ ہو اس کا, کیونکہ آبویسلی صدر ٹرمپ جو ہیں ریپبلکن پریزیڈنٹ ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ریپبلکنز یہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ اگر امپیچ ہو گئے صدر ٹرمپ تو یہ ایسے کریں کہ صدر ٹرمپ کو وکٹم بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے جو کہ ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے امپیچ کیا ہے اور وہ انہوں نے پوری سیاسی سسٹم کو ذرا جیپڈی میں ڈالا ہے. تو آئی تھنک دونوں پارٹیز کوشش کریں گے کہ جو بھی ہو جو بھی نتیجہ ہو وہ اپنے فائدے کے لیے ہو اور ایسے میڈیا کو استعمال کریں گے اسپن کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج اس وقت ڈاکٹر سہر تھی ہمارے ساتھ, کیٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے, احمد مبارک ہمارے ساتھ تھے اور احمد کا خاص طور پہ بہت شکریہ کہ انہوں نے بیچ میں ایک اور ہماری سیگمنٹ آئی کرونا وائرس کے بارے میں, کیونکہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس ایک مخصوص وقت تھا جس میں وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے تھے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکا تھے پروفیسر مہدی حسن صاحب, شمع جنیجو, احمد مبارک, سحر خان, ڈاکٹر سحر خان, ڈاکٹر ساجد چودھری, ڈاکٹر فیصل سلطان اور اس کے ساتھ ساتھ برسر اقتدار پارٹی تحریک انصاف کے ایک رہنما جنید صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے. تو اب ہم پروگرام کا وقت ختم کرنے کا چونکہ وقت آ گیا ہے ہمارے پاس, تو میزبان بہجت جلانی، میرے ساتھ پروڈیوسر اسور امام اور انجینئر ڈین کرافٹن کو اجازت دیجیے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ کی رائے کو سنتے رہیں. اپنی رائے اور تجویز ضرور دیجیے گا. بہجت اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. یونیسیف کا کہنا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ بچے افریقہ میں ساحل کے علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے اصل شکار ہیں. وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نشانہ ہیں، جن میں اغوا، کم سنی میں فوجیوں کے طور پر ان کی بھرتی، جنسی زیادتی اور دوسری قسم کی زیادتیاں شامل ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. ایسے بہت سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے برکینا فاسو، مالی اور نائجر میں بچوں اور ان کے خاندانوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی خشک سالی اور سیلاب کی وجہ سے کاشتکاروں اور چرواہوں کا روزگار تباہ ہو رہا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے وسائل کے معاملے پر فرقہ وارانہ تشدد بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ انتہا پسند اور مسلح گروپوں کے پھیلاؤ کی بنا پر کم عمر بچوں کی فوجیوں کے طور پر بھرتی میں اضافہ ہو رہا ہے. یونیسیف میں ایمرجنسی آپریشنز کی ڈپٹی ڈائریکٹر میریٹسیل ریلینو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بہت سے خاندانوں کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور انہیں خوراک، پانی اور دوسری ضروری اشیاء کی کمی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان سب کا بچوں پر اثر پڑ رہا ہے.
In addition, all these violences affecting access to school and health. Schools have been attacked by these extremist groups. In other cases, teachers have been killed, etc.
اس کے علاوہ ہر قسم کے تشدد کی وجہ سے اسکولوں اور صحت کی سہولتوں تک رسائی متاثر ہو رہی ہے. ان انتہا پسند گروپوں نے اسکولوں پر حملے کیے ہیں، اساتذہ کو ہلاک کیے جانے وغیرہ جیسے واقعات ہوئے ہیں، لہٰذا بچے اب اسکول نہیں جا سکتے. یہ الفاظ تھے یونیسیف میں ایمرجنسی آپریشنز کی ڈپٹی ڈائریکٹر میریٹسیل ریلینو کے، جن کا مزید کہنا ہے کہ بچوں کو صحت کی سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں ہے اور مہلک بیماریوں کے خلاف ان کو بچاؤ کے ٹیکے نہیں لگائے جا رہے. انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ سے زیادہ بچوں میں بہت سے غذائیت کی سخت کمی کا شکار ہیں اور انہیں زندگی کے تحفظ کے لیے علاج بھی دستیاب نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ ساحل کے علاقے کے ملکوں میں بچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں اور یہ مناظر عام ہیں. یونیسیف کے عہدیدار نے کہا کہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے بہت سے بچے ہلاک اور اپاہج ہو رہے ہیں. گزشتہ سال کے آخر میں برکینا فاسو کے ایک مشن کے دوران بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے ایک کیمپ میں انہوں نے لڑکیوں سے ان کی داستانیں سنی. انہوں نے کہا کہ ان بچیوں نے جنسی زیادتیوں کی ہولناک کہانیاں بیان کی. ایک بار پھر ریلینو کے الفاظ.
Where the girls were telling us, please give us some kind of occupation, organize something for us to be in school. We don't want to be in the camp here the whole day alone. We feel unprotected. We feel fear.
لڑکیوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہمیں کسی قسم کا کام دیں، ہمارے لیے کچھ ایسا کریں کہ ہم اسکول جا سکیں. ہم سارا دن کیمپ میں اکیلے نہیں رہ سکتے. ہم خود کو غیر محفوظ خیال کرتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اسکول نہیں گئے یا ہمیں تحفظ نہیں ملا یا ہماری مدد نہیں کی گئی تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے مس ریلینو کے. یونیسیف اور معاون ادارے
اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساحل کے علاقے کے بچوں کو فوری طور پر درکار مدد، تحفظ اور تعلیم، صحت اور زندگی کے بچاؤ کی دوسری سہولتیں مہیا کی جائیں۔ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ پیسہ ہمیشہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے کہ بین الاقوامی برادری 20 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی اس کی اپیل پر توجہ دے گی تاکہ اس سال وسطی ساحل کے علاقے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر منصوبوں کو چلایا جا سکے۔ یہ نیم سنگلاخ علاقہ مشرق میں سوڈان سے لے کر مغرب میں بحر اوقیانوس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں برکینا فاسو، چاڈ، مالی، نائجر اور موریتانیا کے ملک شامل ہیں۔ ان ملکوں کو G5 ساحل کے ممالک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔